بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے. آغاز کرتے ہیں ہم سب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دعوت دین سیریز کی آج آٹھویں نشست آغاز کرتے ہیں ہم سب. آپ نے بات بڑی وضاحت سے بتائی کہ دو طرح کے احکام ہوتے ہیں دین میں, اصولی بھی ہوتے ہیں اطلاقی بھی ہوتے ہیں. دعوت کا معاملہ اطلاقی احکام کا ہے, اور اس کے اندر پانچ بنیادی کیٹیگریز بنتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ان تمام مخاطبین کو ہدایت دی ہے. پیغمبر کی دعوت الگ ہے, ذریعت ابراہیم کی الگ ہے, نظم اجتماعی کی الگ ہے, علماء کی الگ ہے, اور عام آدمی کی الگ ہے. چار مراحل زیر بحث آ چکے ہیں. علماء کی دعوت کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ سب سے اہم نقطہ اس لیے بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء ہی ہیں جو پھر اپنی اس دعوت کے دائرے کو کہیں بڑھا دیتے ہیں, کہیں کم کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کے علماء کی دعوت کا کیا کرائیٹیریا ہے, کیا تفصیلات ہیں, کیا اطلاقات ہیں؟
اس سے پہلے کہ ہم علماء کی دعوت پر بات کریں, عام لوگوں کے لیے یہ سوال چونکہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, تو جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے اس کا چند لفظوں میں خلاصہ کر لیتے ہیں. پہلی بات میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ عام لوگوں کی دعوت یا عام لوگوں کی تبلیغ یہی ہے کہ وہ بھلائی کی باتیں دوسروں کو بتائیں, خیر کی باتیں, بھلائی کی باتیں. قرآن مجید ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہتا ہے, یعنی وہ چیزیں جو سب کے نزدیک مانی ہوئی ہیں یا اچھی باتیں ہیں. یہ جس طرح میں اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں, اپنے ماحول میں بتاتا ہوں, اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو بتاتا ہوں, اور یہ میں جس طرح ان کو بتاتا ہوں اسی طرح ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے بھی بتاتے رہیں. یعنی اس میں دائی اور مدعو کوئی الگ الگ نہیں ہے. ہر آدمی جب موقع دیکھتا ہے کسی کو نصیحت کر دیتا ہے, باپ بیٹے کو کرتا ہے, کبھی بیٹا باپ کو توجہ دلا دیتا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے لیے دائرہ عمل بھی ضروری ہے, اور اگر اس میں کوئی اقدام کرنا ہو تو دائرہ اختیار بھی ضروری ہے, اور ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار بھی ہوتا ہے اور دائرہ عمل بھی ہوتا ہے. یہ بڑی عقلی سی بات ہے. تاہم بعض لوگ اس پہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ قرآن مجید نے بھی کیا یہ بات لفظوں میں بیان کی ہے؟ تو چونکہ یہ بڑی عقلی سی بات ہے, اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تاہم قرآن مجید نے اپنے اسلوب کے مطابق اس کو واضح کیا ہے. وہ دونوں آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھیں, ان میں سے دیکھیے جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے, وہاں یہ کہا ہے کہ یہ مومن مرد اور مومن عورتیں, بعضہم اولیاء و بعض, یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. تو رفاقت کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے, یہ میاں اور بیوی میں ہوتا ہے, اعزہ اقربا میں ہوتا ہے, ماں باپ میں ہوتا ہے, دوست احباب میں ہوتا ہے, جہاں آپ کام کرتے ہیں. تو اس کو اس طرح واضح کیا. سورہ عصر میں جب یہ کہا کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرے, یعنی جو چیزیں لوگوں کے حق بنتے ہیں یا خدا کے حق بنتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائی جائے اور ان پر ثابت قدمی کی نصیحت کی جائے, تو اس میں لفظ تواصو استعمال کیا. آپ جانتے ہیں کہ اس کے معنی ہی عربی میں یہ ہے, باہم ایک دوسرے کو. تو باہم کا سوال ہی وہاں پیدا ہوگا جہاں ہمارے کچھ تعلقات بنتے ہیں, جہاں ہم بیٹھتے ہیں, جہاں ہم کسی سے بات کرتے ہیں. تو اس طرح قرآن مجید نے لفظوں میں بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ عام آدمیوں پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ ایران اور توران میں جا کر لوگوں کو تبلیغ کریں یا اپنے گھروں سے ضرور نکلیں. ان کا جو روزمرہ کا دائرہ عمل ہے اسی میں ان کو نیکی اور بھلائی کی بات دوسروں تک حتی المقدور پہنچانی چاہیے حکمت کے ساتھ. اسی طرح ہم نے حکمرانوں کے بارے میں یہ واضح کیا کہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ نظم اجتماعی کو چلانے کی ذمہ داری دیتا ہے تو دو چیزوں کا انہیں پابند کیا گیا ہے. باقی معاملات تو ایک حکومت لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کرتی ہے, لیکن مسلمانوں کی حکومت کو دو چیزوں کا پابند کیا گیا ہے. ایک یہ کہ وہ جمعہ کا اہتمام کرے, اور ہر ساتویں دن مسلمانوں کا حکمران یا اس کا کوئی نمائندہ خود آ کے لوگوں کو اللہ کی یاد دہانی کرے, نصیحت کرے. اس کے لیے قرآن میں دعوت الخیر کے الفاظ ہیں. اسی چیز کو خود جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے سورہ جمعہ میں فصو الی ذکر اللہ, اللہ کی یاد دہانی کے الفاظ سے تعبیر کر دیا, یعنی اس کا گویا موضوع بھی بتا دیا ہے کہ یہ کوئی فرقہ بندی کی چیزیں اور علم کے بعض موضوعات جن میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں, یہ ان کو چھیڑنے کا منصب نہ ممبر دونوں نہیں ہیں. اس ممبر پر جانا ہے اور اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, تو اس میں بس اللہ کی یاد دہانی ہونی چاہیے, نیکی اور بھلائی کی باتوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے, حضور نے فرمایا کہ یہ گفتگو ہونی بھی بڑی مختصر چاہیے، یعنی یہی 5-10 منٹ میں آپ لوگوں کو توجہ دلا دیں، لیکن یہ مسلمانوں کے رہنماؤں کو آ کر دلانی چاہیے، ان کے لیڈروں کو، ان کے زعماء کو، وہ جو ان کا سیاسی نظم چلا رہے ہیں یا ان کے نمائندے. اسی ذیل میں یہ بھی بتایا گیا کہ خود مسلمانوں کی جماعت کے اندر یا ان کی حکومت کے نظم میں کچھ لوگ مقرر کرنے چاہیے کہ جو ان کے گلی محلوں میں بھی اس کا اہتمام کریں. میں نے عرض کیا کہ دنیا بھر میں پولیس کا محکمہ اسی لیے قائم کیا جاتا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. چنانچہ مسلمان حکومتوں میں ہمیشہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے. دنیا میں اس کو ایک اور نام دے دیا گیا، ورنہ یہ ہر حکومت، ہر معاشرے کی ضرورت ہے. اس وقت بھی دنیا میں کوئی ایسی حکومت آپ کو نہیں ملتی جس نے یہ محکمہ نہ قائم کیا ہو. اس کا حکم باقاعدہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اندر سے کچھ ایسے لوگ مقرر ہونے چاہیے جو یہ خدمت انجام دیں. تو اس طرح دیکھیے کہ ہر ایک کا ایک دائرہ مقرر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اگر عام آدمی کے بارے میں یا حکمرانوں کے بارے میں بات واضح ہو گئی ہے اور یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری جس پر ڈالی ہے اس کے لحاظ سے ڈالی ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، یعنی عام آدمیوں کو اٹھا کر گھروں سے نکال کر ان کی ذمہ داریوں سے الگ کر کے ایران توران پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حکمرانوں کے لیے الگ سے کوئی اہتمام کرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے خود ہی ان کے دو دائرے متعین کر دیے ہیں اور اس کا ایک نظم قائم کر دیا، اس کے اندر وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں. اور انہیں کرنا بھی کیا ہے؟ انہیں وہ کام نہیں کرنا جو وہ علماء کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ بھلائی کی باتیں لوگوں کو بتائیں، وہ باتیں جو ہر شخص کو معلوم ہیں، جو انسان کی فطرت پر مبنی ہیں، جو مسلمانوں کی جماعت میں بھی مانی ہوئی چیزیں ہیں، مسلمات ہیں. کسی کو خدا یاد دلایا جائے، کسی کو آخرت یاد دلائی جائے، کسی کو متنبہ کیا جائے کہ تم خیر اور بھلائی کو اپناؤ، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد اب علماء کی طرف آئیے. سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا یہ کوئی الگ منصب، الگ ذمہ داری ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یقیناً قرآن نے یہ کب بیان کیا؟ یہ سورہ توبہ میں بیان کیا ہے.
اچھا،
سورہ توبہ کے بارے میں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ دینونت کی سورہ ہے، یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے جو جزا و سزا برپا ہوئی، یہ اس جزا و سزا کو بیان کرتی ہے کہ آخر میں پھر کیا ہوا. اسی میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ مسلمانوں کی جماعت جس کو اللہ نے سرفرازی دی ہے، جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، جن کے لیے اللہ نے ایک بڑی بادشاہی کا فیصلہ کیا ہے، ان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کوئی صحیح تربیت نہیں ہوئی. اس کی وجہ قرآن نے یہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے مکہ میں مقیم تھے، اس کے بعد مدینہ تشریف لے آئے، لیکن اسلام کی دعوت یا اس کا پیغام تو مدینہ تک محدود نہیں ہے جہاں رسول اللہ خود موجود ہے، یہ تو مختلف علاقوں میں، مختلف قبائل میں پھیل چکا ہے. گویا وہ صورت جو اب ہمیں درپیش ہے، یعنی اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں ہیں، مختلف قوموں میں ہیں، مختلف قبیلوں میں ہیں، جگہ جگہ ہیں. تو یہی صورت خود حضور کی زندگی میں پیدا ہو گئی ہے. عرب فتح ہو گیا ہے، بہت بڑے پیمانے پر لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے علاقے دور دراز کے ہیں. اس وقت بھی دیکھیے تو جزیرہ نما عرب کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے، یعنی ایک بر صغیر ہے، بہت بڑا علاقہ ہے. تو اس میں لوگ جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، بلکہ باہر بھی بات پہنچ رہی تھی. تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جو لوگ باہر کے علاقوں میں ہیں، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر ایمان قبول کر لیا ہے یا دین کی دعوت کو مان لیا ہے، تب بھی ان کے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہوئی جو رسول اللہ کی صحبت میں یہاں لوگوں میں ہے. اس کو بیان کیا گیا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے. پہلے یہ بات بیان کی گئی ہے کیونکہ اس سے آدمی دین سیکھتا ہے، حق کو جانتا ہے، صحیح بات کو جانتا ہے. جب دور دراز علاقوں میں پڑے ہوئے ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ نصیحت، وہ تربیت، وہ تعلیم نہیں مل پائی. اس کو موضوع بنایا ہے، یہ سورہ کے بالکل آخر میں ہے. اس کے بعد یہ کہا ہے کہ پھر کیا کیا جائے. اس میں در حقیقت دعوت کی یہ صورت زیر بحث آئی،
علماء کی دعوت
نتیجے کے طور پر. یعنی دیکھیے کہ وہاں زیر بحث کس طرح آئی ہے. بات کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ وہ ماں کان المومنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان یہ جو اب ہم بات کرنے والے ہیں اس کے لیے نہیں نکل سکتے. دیکھیے کہاں سے بات شروع کی ہے، وہی چیز جس سے ہم نے ابتدا کی تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا کہ اس دنیا میں ہر شخص ایک ہی کام کرے. دنیا میں اتنا تنوع رکھا ہے کہ لوگ اپنے پیشے الگ الگ منتخب کرتے ہیں، ان کے ازواق الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی دلچسپیاں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کے رجحانات الگ الگ ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو ہر ایک اپنے ذوق، رجحان، طبیعت، صلاحیت کے لحاظ سے کسی میدان کا انتخاب کر لیتا ہے. کسی کو کاروبار پسند ہے، کسی کو ہنرمندی پسند ہے، کوئی کہیں ملازمت کا فیصلہ کر لیتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ وہ مزدوری ہی کر لے گا. تو ہر شخص وہ دہقان ہے تو دہقان کے طور پر کام کر رہا ہے، مزدور ہے تو مزدور کے طور پر کام کر رہا ہے. اس سے میں ہوں، آپ ہوں، ہماری سرگرمیاں وجود میں آتی ہیں، مصروفیت پیدا ہوتی ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ روٹی کمانا بھی آسان نہیں ہوتا، بچوں کی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں، تو یہ چیزیں کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں رہنے دیتی کہ وہ دو چیزوں میں، تین چیزوں میں ہاتھ مارے، ممکن نہیں رہتا. یہیں سے بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ سب لوگوں سے نہ یہ مطالبہ ہے، نہ سب لوگ یہ کر سکتے ہیں، نہ سب کو یہ کرنا چاہیے، ورنہ دنیا نہیں چلے گی. اسی کو سورہ زخرف میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں میں تنوع رکھا ہے، صلاحیتوں کا تنوع، ذوق کا، رجحان کا، اس پر یہ دنیا چل رہی ہے. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، اگر ایک ہی طرح کے سب لوگ ہو جائیں تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا، اگلے دن ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی یہی کہا کہ ماں کان المومنون لینفروا کافہ، کہ ہم جو بات بیان کرنے والے ہیں وہ بات تو دین کی بات ہے، دین سب کا ہے، لیکن یہ مطالبہ سب مسلمانوں سے نہیں ہے، یہ سب مسلمان کر بھی نہیں سکتے. پھر فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کی ہر بستی سے، ان کے ہر قبیلے سے دو چار لوگ نکلیں. یہی کہیں گے نا آپ، یعنی باقی چیزوں کے بارے میں یہی کہیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ طبیب بنیں، ڈاکٹر بنیں تاکہ لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے، تو کیا کہیں گے کہ سارے کے سارے لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیں؟ یہی کہیں گے کہ بھائی کچھ بچوں کو اس مقصد کے لیے بھی آگے بڑھنا چاہیے. تو بالکل یہی طریقہ قرآن نے اختیار کیا کہ ہر قبیلے سے، ہر بستی سے، ہر قوم سے دو چار لوگ نکلیں. لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، وہ جس طرح باقی لوگوں نے اپنے لیے کسی میدان کا انتخاب کیا ہے، وہ اس چیز کا انتخاب کریں کہ وہ دین کی گہری بصیرت حاصل کریں گے.
ٹھیک،
یعنی مجھے آپ کو بھی کچھ تھوڑی بہت طبی معلومات تو حاصل ہو جاتی ہیں. کتنے نسخے ہیں جو ہم بچپن سے اپنے والدین سے سن لیتے ہیں، کتنی چیزیں بزرگوں سے جان لیتے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے بھی آدمی کچھ آدھا طبیب تو ہو ہی جاتا ہے، وہ ایک عمومی علم ہے. یعنی یہ طب میں تفقہ نہیں ہے، یہ اس میں بصیرت نہیں ہے. جب آپ باقاعدہ طریقے سے طبیب بنتے ہیں تو گویا اس علم کو جیسے کہ اس کا حق ہے حاصل کرتے ہیں. تو دین کے علم کے معاملے میں بھی، ایک تو عام آدمی ہے، اس نے اپنی ضرورت کے لحاظ سے جان لیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ عبادات ہیں، یہ کام مجھے کرنے ہیں، یہ ضروری آداب ہیں جن کو بجا لانا ہے، وہ تو ایک مختصر سی فہرست ہے، ہر آدمی کو معلوم ہو جاتی ہے. اس کا علم تو مجھے بھی ہونا چاہیے، آپ کو بھی، زید کو بھی، بکر کو بھی. لیکن اس میں فرمایا کہ وہ لوگ نکلیں لیتفقہوا فی الدین، یہ وہی لفظ ہے جس سے ہمارے یہاں فقہ کا لفظ بنا ہے، یعنی وہ دین میں گہری بصیرت پیدا کریں، دین کے اس درجے کے عالم بنیں کہ جس میں دین کے غوامز کو، اسرار کو سمجھ سکیں. لیتفقہوا فی الدین بہت اعلیٰ تعبیر ہے، حقیقی بصیرت، حقیقی فہم حاصل کریں دین کا. یہ فہم حاصل کرنے کے بعد کیا کریں؟ اور اس میں فرمایا والے یونظرو قومہم اذا رجعوا الیہم، یعنی آ کے مدینہ میں اس درجے کی بصیرت اپنے اندر پیدا کریں. اس لیے کہ اس وقت تو مدینہ ہی علم کا مرکز تھا، سیکھیں آ کے دین، باقاعدہ دین کے عالم بنیں، دین کے فقیہ بنیں، دین کو بصیرت سے جاننے والے بنیں. یہ بننے کے بعد پھر اپنی قوموں میں جائیں، اذا رجعوا الیہم، اپنی قوموں میں جائیں اور وہاں جا کے ان کو آخرت کے بارے میں خبردار کریں. تو گویا یہ بتایا کہ یہ سب لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ بتایا کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے, یہ بتایا کہ ان کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے, اندھے راہ بتانے والے نہیں بن جانا چاہیے, دین کا گہرا علم ہونا چاہیے, اور پھر یہ بتایا کہ انہیں اپنی قوموں کو خبردار کرنا. اب دیکھیے یہاں امر بالمعروف نہیں ہے, للمنکر نہیں ہے, دعوت للخیر کے الفاظ نہیں ہیں, یہاں بالکل وہی لفظ اختیار کیا ہے جو انبیاء کی دعوت کے لیے,
تواصب الحق تواصب صبر بھی نہیں ہے,
یعنی وہ ساری چیزیں عام لوگوں کے لیے تھیں. تو الفاظ کتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ الگ الگ استعمال کیے ہیں, یعنی عام آدمی تو بس بھلائی کی تلقین کر دے, مانی ہوئی باتوں کی طرف توجہ دلا دے, دین کے معاملے میں بھی کوئی بات کرنی ہے تو اتنی بات کرے جتنی بات کے بارے میں کوئی بڑا علمی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا, لیکن جب کوئی شخص دین کا سچا عالم بن جائے گا اور دین میں گہری بصیرت پیدا کر لے گا تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کرے. آخرت کے بارے میں خبردار کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی وہ سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے جو دین کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں, یہی نکلے گا نا. جیسے ہی کوئی شخص یہ کہے گا کہ لوگوں یہ دنیا عارضی ہے, ایک دن تم سب کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, کیوں حاضر ہونا ہے, کیا یہ پھر واقع ثابت ہے؟ اچھا حاضر ہونا ہے تو کس چیز کی جواب دہی کرنی ہے؟ اس چیز کی جواب دہی کرنی ہے کہ جو ہم پہلے سے جانتے ہیں یا کوئی نئی بات بتا دی گئی ہے؟ نئی بات ہے تو کیا کس نے بتائی ہے,
ثابت کیسے
کیا بتائی ہے کس نے, یعنی وہ سب چیزیں اب زیر بحث آ گئیں. تو گویا یہ بتا دیا گیا کہ ان کا کام ایسا ہے کہ اس کے لحاظ سے ان کے پاس دین کی گہری بصیرت ہونی چاہیے, ورنہ محض یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں آخرت ہے وہ تو عام آدمی بھی بتا سکتا تھا. تو اس میں لے یتفقہ فی دین کے بعد یہ کہا کہ وہ پھر اس طرح پیغمبر کھڑا ہوتا ہے, اس طرح کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں, خبردار کریں, اور اس میں ان کا دائرہ بھی متعین کر دیا. عام آدمی کے لیے کیا تھا؟ اس کے رفقا کا دائرہ, یعنی جس دائرے میں وہ زندگی بسر کرتا ہے, بیوی بچے احباب دوست یہاں کام کرتا ہے, وہاں یہ دائرہ تھا. اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اختیار کا دائرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, اس کو بھی حضور نے واضح فرما دیا. یہاں کیا ہے؟ قوم, یعنی کوئی آدمی جب عالم بنتا ہے تو گویا وہ اپنے دائرہ عمل سے اوپر اٹھ جاتا ہے, اب اس کو اپنی قوم کو, اپنے قبیلے کو, اب قوم قبیلہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ حالات سے. کسی زمانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دائرہ ایک گاؤں ہی بنتا ہو, چند علاقے بنتے ہوں, اور آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس دائرے کو بھی بہت وسیع کر دیا ہے, آپ کی قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے تو آپ دنیا بھر میں اس کو خطاب کر سکتے ہیں. تو اس کا تعلق حالات سے ہے, لیکن بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں, یعنی اس درجے کی دینی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں جن کو یہ کام کرنا چاہیے, اور پھر اس کا ہدف اور نصب العین بھی بیان کیا, اور وہ کیا؟ لعلہم یحذرون, یعنی ان کی دعوت, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, اس سب کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے قیامت میں بچ جائیں, جو نتیجہ ہے اس کو وہ دیکھ لیں, یہ ہدف ہونا چاہیے. یعنی کوئی دنیوی چیز اس کا ہدف نہیں بنائی گئی, کوئی حکومت قائم ہو جائے, کوئی فلاں نوعیت کا انقلاب برپا ہو جائے, کچھ نہیں کہا. تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے یہ چونکہ سب سے نازک چیز تھی, اسی میں ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, تو ایک ایک چیز کو واضح کیا. کوئی شخص کل کھڑا ہو کے ساری دنیا کے لوگوں کو اور سب پیدا ہونے والے بچوں کو عالم نہ بنانا شروع کر دے تو پہلی بات یہ کہی کہ ماں کان المومنون لینفروا کافا, یہ سب کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے, کچھ لوگوں ہی کو کرنا ہے, چند لوگ نکلیں. یہ بتا دیا جو لوگ نکلیں وہ اندھے راہ بتانے والے نہ بنے, ادھر ادھر سے ایک کوئی ترجمہ پڑھ لیا, کوئی یہ کر لیا, اس کے بعد کہ اب میں بھی دنیا کو حق بتانے کے لیے نکل کھڑا ہوں. لے یتفقہ فی الدین, دین کی گہری بصیرت حاصل کریں, اس کے بغیر کوئی آدمی یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہ لے, یہ بڑا مشکل کام ہے اور بڑی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں گے کہ بھائی اگر آپ نے طب کا باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا, آپ نے ٹھیک طرح سے اس علم کو نہیں جانا, تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں. اسی کو سیدنا مسیح نے اس طرح بتایا تھا کہ اندھے راہ بتانے والے نہ بنو. تو یہ بینائی کس طرح حاصل ہوگی؟ یہ دین میں بصیرت حاصل کر کے. تو اس کو بیان کیا باقاعدہ, یعنی ایسے ہی نہیں بات کر دی, یہ بتایا کہ اس میں کچھ وقت لگے گا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں. وہاں تو اس کے مرکز کی طرف بھی اشارہ کیا کہ لوگ مدینہ آئیں اور وہاں آ کے سیکھ لیں. اب ظاہر ہے ہر زمانے میں اس کے مراکز بدلیں گے, افراد بدلیں گے. آپ دو ہی طریقوں سے سیکھتے ہیں نا, یا آپ افراد کے پاس جاتے ہیں جیسے اس وقت لوگ رسول اللہ کے پاس یا بڑے صحابہ کے پاس جاتے تھے. آج کے زمانے میں اس کے لیے مدارس ہوں گے, تعلیم گاہیں ہوں گی, بڑے شخصیتیں ہوں گی جن سے آپ دین سیکھتے ہیں. تو یہ سیکھیں اور دائرہ عمل بتا دیا کہ تمہاری اپنی قوم ہے, کام بتا دیا وہ آخرت کے بارے میں خبردار کرنا ہے, باقی ساری تعلیم ساری تربیت اس سے نکلے گی, ہدف اس کو بننا ہے. نصب العین بتا دیا کہ تمہیں کسی اور چیز کو ہدف بنا کے جدوجہد نہیں کرنی بلکہ اسی چیز کو اپنا نصب العین بنانا ہے کہ لعلہم یحذرون, یہ خدا کے بندے ہیں, یہ قیامت میں گرفت سے بچ جائیں. تو اس طرح پورا لائے عمل کہ کیا چیز ضروری ہے, کن لوگوں کو یہ کام کرنا ہے, تیاری کس طرح کرنی ہے, ان کے پیش نظر کام کیا ہونا چاہیے, اس کا نصب العین کیا ہے اور ان کا دائرہ عمل کیا ہے, ہر سوال کا ایک آیت میں قرآن مجید نے کمال اعجاز کے ساتھ جواب دے دیا ہے. تو یہ علماء کی دعوت ہے, یعنی وہ لوگ کے جو دین کے علماء ہوں. اس میں ظاہر ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عالم اس طرح کی دعوت لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو دین بتانے کے لیے, اپنی قوم میں کام کی پدا کر دیتا ہے, اس کو اللہ علم دیتا ہے, بصیرت دیتا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا عام لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ یعنی یہ ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ جس وقت اس طرح کی دعوت برپا ہو جائے اور کوئی خدا کا بندہ جیسے اللہ کے آخری پیغمبر اٹھے, جس طرح انبیاء آئے, اسی طرح مختلف بستیوں میں مختلف جگہوں پر اب دین کی بصیرت رکھنے والے اہل علم یہ کام کریں گے, تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو عام لوگوں کو چاہیے کہ ان کی نصرت کریں. اس کو نصرت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, یہ اللہ کی مدد ہے. نصرت کا مطلب ہے مدد. تو جب اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرو. گویا کام تو ایک صاحب علم کو کرنا ہے, اسی کا کام ہے کہ وہ دعوت برپا کرے, اسی کا کام ہے کہ وہ انذار کرے, باقی لوگوں کو اس کا ساتھی بن کے اس دعوت میں مدد کرنی ہے. مدد ظاہرہ حالات کے لحاظ سے ہوگی, ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہوگی, استطاعت کے لحاظ سے ہوگی. چنانچہ اللہ کے پیغمبروں نے بھی یہ مدد مانگی ہے. یہ آیت بھی اسی ذیل میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ نے ابتدا کی تو اپنے خاندان کے لوگوں کو سب سے پہلے بتایا اور سب لوگوں کو بلا کر یہ کہا کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں. یعنی ایک تو میرا یہ پیغام ہے, یہ تو ہر ایک کے لیے ہے, لیکن وہ لوگ بھی نکلیں جو میرے ہاتھ پر اس چیز کی بیعت کریں کہ یکون اخی و صاحبی, وہ میرے ساتھی بنیں گے, میرے بھائی بنیں گے اور اس طرح میری مدد کریں گے. سیدنا مسیح کی دعوت بھی انہی الفاظ میں بیان ہوئی ہے. یعنی اگر مدد کی ضرورت ہے تو یہاں نصرت ہوگی, مدد ہوگی, دعوت کا کام, انذار کا کام یہ وہ لوگ کریں گے کہ جن کے اندر دین کی سچی بصیرت ہے, دین کا صحیح علم ہے اور وہ اس ذمہ داری کو اپنی قوم کے لیے ادا کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ یہ دعوت اٹھے گی تو یہ نہیں کہ عام لوگ بھی کھڑے ہو کے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے, وہ اس کام کے مددگار ہو کر رہیں گے, ساتھی بن کر رہیں گے اگر انہیں رہنا ہے.
سبھی نقطہ آپ نے واضح فرمایا, دعوت دین اس کا طریقہ کار, تمام طبقات کی دعوت کا ایک اجمالی خلاصہ ہم سب کی زبان سے ہمارے سامنے آ چکا ہے. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ خود ایک دین کے عالم کی حیثیت سے پھر انہوں نے جب دعوت کے کام کا آغاز کیا تو عملی نقشہ کیا بنا ہے, مدرسہ فرحی کیا کہتا ہے کہ دعوت کیا چیز ہے, اور پھر زمین کے اوپر یہ دعوت کیسے رونما ہوگی سماجی حالات کی موافقت کے نتیجے میں. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.